دوسرا نقطة، نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي نبوة حقيقة، يعني نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي نبوة كي حقيقة بالذات أرباكي أنبياء الصلاة والسلام كي نبوة بالعرض هي. سبحان الله. پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ المهند المفند کے آغاز میں ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ ہم کوئی بھی بات نہیں کرتے الا یہ کہ اس کی دلیل ہوتے قرآن مجید سے یا حدیث سے یا اجماع سے. تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں، نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ ہی اجماع ہے، بلکہ اجماع اس کے مخالف میں نے بیان کیا کہ اجماع اس پہ ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، عقلی دلیل سے اور قرآن سنت اور اجماع صحابہ سے میں نے ثابت کیا. اب اس مسئلے میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت بالذات ہے اور باقی انبیاء علیہ وسلم کی نبوت وہ بالعرض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا ہے؟ صحیح کسی حدیث میں اس کا ذکر ہوا ہے؟ اجماع اس پہ ہے. تو جو قاعدہ آپ نے شروع میں بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے میں، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اسی قاعدے کے مطابق آپ چلیں. میری بھی یہی گزارش ہے کہ آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم کوئی بھی قول نہیں کہتے الا یہ کہ اس کی دلیل ہو قرآن مجید سے یا حدیث سے یا اجماع سے. تو سب سے پہلے آپ پر یہ واجب ہے کہ یہ ثابت کریں کہ قرآن مجید سے یا حدیث سے یا اجماع اس چیز پہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو وہ بالذات ہے اور باقی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو وہ بالعرض ہے، یعنی دونوں کی نبوت میں فرق ہے. نبوت بالذات کا کیا مطلب ہے؟ کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہ ملتی تو کوئی اور بھی نبی نہ آتا اس دنیا میں. باقی انبیاء کو نبوت بھی اس لیے ملی کہ حقیقتاً نبوت کا حق جو مالک ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تعجب کی بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور باقی انبیاء پہلے آئے ہیں. اور یہ بات جو بالذات بالعرض جو ہے، اس کی تفصیل کیوں کی گئی قادیانوں کے جواب میں؟ قادیانوں نے کہا کہ غلام مرزا قادیان جو ہے وہ آخری نبی ہیں. تو جواب میں انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ بالذات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بالعرض ہے کہ ان کے توفیل ان کو بھی نبوت ملی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبوت ملی. تو پہلی بات یہ اس کی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 213 میں یہاں پر امام ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف، امام محمد حسن شیبانی، امام ابو جعفر طحاوی اور امام ابن ابی العز حنفی کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں. جس کا یہ ایمان نہیں ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے، بلکہ خدشہ ہے کہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ افضل الرسل وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر ایک انہوں نے پیاری بات بیان کی ہے کہ جس فضیلت کی دلیل موجود ہے اس کی تو ہم بات کرتے ہیں، اور جس فضیلت کی دلیل موجود نہیں ہے اس پہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور یہ فضیلت جو ہے تفاضل جی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ کہاں اور کیسے یہ فضیلت ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. اب اس مسئلے میں بالذات و بالعرض کی دلیل تو نہیں ہے، اور میں گزارش کروں کہ اس کی دلیل بیان کی جائے کہ بالذات کہاں پہ بیان کیا ہے اور بالعرض کہاں پہ بیان کیا ہے. اور صحابہ کرام وغیرہ اجمعین اور سلف صالحین نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، ان کے اقوال سے میں بیان کر دیا جائے. علماء سلف میں سے یہ پانچ علماء ہیں اور احناف کے سب سے بڑے علماء ہیں. شرح میں لکھتے ہیں کہ انبیاء کی فضیلت پہ بات ہو رہی ہے، تفاضل پہ. معلوم ہوا فخر کے ساتھ ایک دوسرے پر فضیلت عطا کرنا مذموم ہے، یا اگر دوسرے کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو اس معاملہ پر حدیث تم انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو. بات فضیلت کی ہو رہی ہے کہ دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی دوسرے سے افضل ہے، اس میں دوسرے کی تنقیص کا پہلو نہ نکلتا ہو. اگر تنقیص کا پہلو تو پھر فضیلت نہیں ہے. آگے اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں. اگر حدیث ثابت ہے اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کی ایک حدیث کا ایک حصہ ہے اور وہ بخاری کی حدیث ہے، اس کے باوجود بعض لوگ اس میں علت ثابت کرتے ہیں، اگرچہ ٹوڑے کے علیحدہ بقیہ حدیث بالکل صحیح ہے. بعض لوگ موافقت کی ایک دوسری صورت نکالتے ہیں، کسی خاص پیغمبر پر کسی دوسرے کو فضیلت دینا درست نہیں، ہاں عمومیت کے ساتھ فضیلت دینے میں کچھ حرج نہیں. مثلا آپ کے ارشاد کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر مجھے فخر نہیں، عام طرح کی فضیلت ہے، لہذا اس سے نہیں روکا جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھیں، فلان تمام شہر والوں سے افضل ہے، یہ کلام درست ہے، لیکن یوں کہنا فلان تجھ سے افضل ہے نہ درست ہے. یہی جواب شیخ طحاوی نے بھی شرح معانی الاثار میں دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تم مجھے حضرت یونس بن متہ پر فضیلت نہ دو، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ثابت نہیں، اور یہ واقعہ کو بعض شیوخ نے تلامذہ سے کہا میں اس حدیث کی تفسیر نہیں بتاؤں گا جب تک کہ مجھے کثیر مال نہیں دیا جائے گا. جب تلامذہ نے شیخ کو کثیر مال دے دیا تو اس نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسی قدر قریب تھے جس قدر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے قریب تھے. بھی بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ناواقفیت پر مبنی ہے، اس تفسیر کو کسی صورت میں صحیح نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں صحیح روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ کسی انسان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کہے میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں، مسلم اور احمد کی روایت ہے. ایک روایت میں ہے کہ جس نے کہا میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں اس نے جھوٹ کہا. ان دونوں میں عام الفاظ ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو یونس بن متہ پر فضیلت عطا کرے، لیکن اس میں بھی نہیں کہ مسلمانوں کو روکا گیا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یونس بن متہ پر فضیلت نہیں دے سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالی نے حضرت یونس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اس نے قابل ملامت کام کیا. اور آخر تک یہ بات بیان کی، یعنی الغرض یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص کرنا جائز نہیں کسی صورت میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیت بالذات ہے اور انبیاء کی نبیت بالعرض ہے، کیا تنقیص نہیں دوسرے انبیاء کی شان میں؟ جب اس کی دلیل بھی نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قول بھی درست نہیں ہے. تیسری بات، تیسرا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین اور اسرار مخفیہ کا علم عطا کیا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علم الاولین والآخرین اور اسرار مخفیہ کا علم عطا کیا گیا. یہ انہوں نے بیان کیا ہے مند المفند میں صفحہ 237 میں. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کی دلیل بیان کریں قرآن مجید سے یا حدیث سے یا اجماع سے، جو آپ نے بیان نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 142 میں یہاں پر امام صاحب نے ایک موضوع پر ایک ہیڈنگ لکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امور غیب، اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ غیب کے ادراک کے مختلف طریقے ہیں. جو غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا وہ حواس اور عقل اس کا ادراک کر سکتی تھی، اور آخر تک یہ تفصیل موجود ہے. میری گزارش ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے علماء اس قول میں کس طریقے سے یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں اپنا. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات مختلف جگہوں پر اللہ تعالی نے واضح الفاظ سے بیان کیا ہے کہ جو قصے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے؟ ان کو اس کا علم نہیں تھا. بلکہ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے پیارے میں تو نہیں جانتا تھا اس سے پہلے کتاب کیا ہے، قرآن مجید کے احکام کیا ہیں، آپ کو علم ہم نے عطا کیا ہے. اور جو چھپی باتیں ہیں، اسرار مخفیہ جو ہیں، اس کا علم بھی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا عطا فرمایا. مطلقاً ایسے کہنا کہ ہر علم مخفی نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو آتا تھا، یہ بھی درست نہیں ہے. یہ قرآن مجید کے نصوص اور صحیح احادیث کے بالکل منافی ہے. پوائنٹ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حصہ زمین کا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہیں، وہ علی الاطلاق افضل ہیں کعبہ سے، عرش سے اور کرسی سے. یہ عقیدہ ہے علماء دیوبند کا. پہلی بات، پھر میرا مطالبہ وہی ہے، قرآن مجید سے دلیل، حدیث سے یا اجماع سے یہ بات ثابت کریں. دوسری بات یہ ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، مخلوقات میں سے سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل علی الاطلاق. اور جس کا یہ ایمان نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں. ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے، جس کو شک ہے اس پہ، اس کا بھی ایمان نہیں. لیکن بات یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا کعبہ، اللہ کا گھر ہے. اور قبر میں جو مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لگی ہوئی ہے، اس کی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب افضلیت کس چیز کی ہے؟ اب یاد رکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ عرش افضل ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. عرش سے بھی افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں. کرسی سے بھی افضل ہے، ہر مخلوق سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں. لیکن جس چیز کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ ہے، ان دونوں کی افضلیت کس میں زیادہ افضلیت ہے؟ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. عرش اللہ تعالیٰ کا، کرسی اللہ تعالیٰ کی، وسع کرسیہ السماوات والارض، الرحمن علی العرش استوى، اور کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کون سا بیت ہے، کس کا بیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور ایک قاعدہ ہے اسماء و صفات کے باب میں، کہ کوئی بھی صفت یا کوئی بھی نسبت کسی چیز کی، الاضافات جو ہیں، جو نسبت جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے یا مخلوق کی طرف کی جائے، جو اس میں فرق ہے. جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اس کی اس نسبت کا کمال اور بلندی ایسی ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی ہے. اور جو مخلوق کی طرف کی جائے، اس میں اتنا ہی نقص ہوگا جتنا مخلوق ناقص ہے. اب اللہ تعالیٰ کا گھر، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے، اس کی شرف اور احترام بڑھ گیا ہے اس نسبت سے. عرش اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ عرش کی ضرورت ہے، نہ کرسی کی ضرورت ہے، اور نہ کعبے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، اللہ تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، سمد ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بڑی مخلوق جو پیدا کی ہے وہ عرش ہے، پھر کرسی ہے، پھر باقی کائنات ہے. تو جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اس چیز کا شرف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے بلند ہے، اس چیز کی شرف بھی بلند ہو جاتی ہے. اور جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یا کسی اور مخلوق کی طرف ہو، تو اس چیز کی نسبت اور شرف بھی اتنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے قریب جو مٹی ہے وہ عرش سے بھی بہتر ہے، اور وہ کعبے سے وہ کرسی سے بھی بہتر ہے، تو یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے، اس میں نظر ثانی کی جائے.